الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرنا معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. خواتین و حضرات، امہات المومنین کو خطاب کر کے بعض احکامات دیے گئے، اس کا مطالعہ کل ہوا. اس میں بات سامنے آئی اشرار المفسدین، مدینہ کے منافقین پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے اندر بھی کوئی خرابی اٹھا کر کھڑا کرنا چاہتے تھے. اس کے تدارک کے لیے ایز اے پریونٹیو میجر اللہ تعالیٰ نے بعض ہدایات امہات المومنین کو دے دی اور بتا دیا کہ تم چوکنا رہو اور ان کے جال میں اور ان کے پھندے سے بچ کر رہنا چاہیے، ان کی سازشوں کا توڑ تمہیں کرنا چاہیے. امہات المومنین کو بعض باتیں بتانے کے بعد چھ ہدایات جو آئی تھیں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بلند مقام ہے پھر اس کی طرف گفتگو مڑ رہی ہے، اور بیچ میں ایک آیت آ گئی تھی وہ ایسی لڑکی یا ایسی عورت کی طلاق کے بارے میں جس کا نکاح تو ہوا ہو لیکن جس سے مباشرت نہ ہوئی ہو، اس کے بارے میں کیا قانون ہے، اسے کیسے رخصت کیا جائے، اس پر کل آخر میں گفتگو ہوئی تھی. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج کے معاملے میں توسیع کے مسئلے کو ٹیک اپ کیا گیا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر مومن کو تعدد ازدواج، بیوی میں عدد ایک لیمیٹیشن ہے، چار کی عدد کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے، اس چار کی عدد کو اللہ تعالیٰ نے صرف پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایکسٹینڈ کیا، توسیع کیا. چار کے بجائے آپ جتنا چاہیں اپنے حرم کے اندر خواتین کو لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو توسیع کی ہے اس کی حکمتیں خود اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. یہ ایک بڑا موضوع ہے، اگر آپ کو غیر مسلموں سے گفتگو کرنے کا موقع ملے یا پھر مستشرقین کی کتابیں پڑھنے کا موقع ملے، اورینٹلسٹ کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھنے کا موقع ملے، تو ان نالائقوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھانے کا یہاں موقع ملتا ہے، حالانکہ نہیں معلوم کہ ان کی زندگی کیسی گندگیوں میں لت پت ہے. مستشرقین ہو یا اس وقت موجودہ حکمران دنیا کے ہیں، ان کے ہاں تو آفیشلی ایک بیوی ہوتی ہے اور انآفیشلی کیا کیا ان کے کارنامے ہیں اور ان کی کیا کیا کارستانیاں، یہ سب معلوم ہے، دنیا کو بھی معلوم ہے، یہ سب ان کو اپنا نظر نہیں آتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لوگ حرف گیری کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں. اس کی حکمتیں آج بیان ہو رہی ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں ایک سے زائد، چار سے زائد بیویاں رکھنے کی اجازت دی. بیک وقت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں نو بیویاں موجود تھیں اور دو لونڈیاں، گیارہ ہوئے، اور دو ازواج مطہرات کا انتقال ہو گیا. اس میں ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک زینب بنت خزیمہ. زینب دو ہیں، ایک زینب بنت خزیمہ اور ایک زینب بنت جہش، کل جن کا ذکر آیا تھا. تو دو بیویوں کا تو انتقال ہو گیا، بقیہ نو بیویاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تھیں، آپ کی نکاح میں تھیں. یہ کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان کی، آج ہم اس پر تھوڑا سا تفصیلی گفتگو کریں گے. بتایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے پیارے نبی ہم نے تمہارے لیے حلال کیا ہے وہ بیویاں جن کو تم نے مہر دے کر اپنے نکاح میں لیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بغیر مہر کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے، اس لیے مہر ادا کر کے آپ نے جن بیویوں کو اپنے نکاح میں لیا ہے، اس وقت پانچ بیویاں ہو گئی تھی، کل میں نے بتایا تھا کہ چار بیویوں کے ساتھ جب حضرت زینب کا نکاح ہوا تو یہ پانچویں بیوی تھی اس کے بعد، اور یہ تو اس وقت نازل ہوئی تھی سن نبوت سن ہجری پانچ میں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پانچ سال زندہ رہے، تو دس سن ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، تب تک اور بیویوں کا بھی اضافہ ہوا، تو یہ جب پانچویں بیوی آئی آپ کے نکاح میں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، تو اللہ نے بتایا کہ ہم جانتے ہیں ہم نے حلال کیا ہے، بڑا ہی اللہ تعالی نے بڑے پرزور انداز میں بتایا کہ یہ ہمارا اختیار ہے، ہم نے مومنوں کے لیے چار کی جو عدد مقرر کی وہ بھی ہم نے مقرر کی، آج آپ کے لیے چار سے زائد کی گنجائش دی تو یہ بھی ہم نے کی ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم نے عام مومنوں کو چار کی اجازت دی، جب ہم چار کی اجازت طے کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے دس اور پچیس کے اختیار ہم کیوں نہیں رکھتے، ہم ہی ہیں ہم نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، یا ایوہ نبی، اور یہ اے نبی کا جو خطاب ہے ہمیشہ محبت بھرا خطاب ہوتا ہے، با عزت خطاب ہوتا ہے، اے نبی ہم نے آپ کے لیے حلال کیا ہے وہ بیویاں جو تم نے مہر ادا کر کے اپنی زوجیت میں لی ہیں، اور اس کے بعد ہم نے وہ لونڈیاں بھی تمہیں حلال کر رکھی ہیں، وما ملکت یمینک مما افا اللہ علیک، فائے میں یعنی مال غنیمت میں جو لونڈیاں ملی اس کو بھی ہم نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، جو بیویاں آپ نے مہر دے کر اپنے نکاح میں لی ہیں وہ ہمیں معلوم ہے کہ پہلے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد آپ نے نکاح کیا حضرت زینب بنت خزیمہ سے، ان دونوں کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد آپ نے مدینے میں جب نکاح ہوا یہ پانچواں نکاح، تو اس وقت جو پانچ خواتین تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ اور زینب بنت جحش، یہ پانچ بیویاں تھیں اس وقت، دو کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے بعد اللہ نے کہا وما ملکت یمینک مما افا اللہ علیک، فائے میں مال غنیمت میں جو عورتیں تمہیں ملی اس کو بھی ہم نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، یہ ہم نے اجازت دی ہے، مال غنیمت میں کون کون ملے، مال غنیمت میں پہلے غزوہ بنی المصطلق جس کا گزشتہ سال ذکر آیا، غزوہ بنی المصطلق کے سرداروں کی بیٹی میں سے جبیریہ آپ کے ہاتھ آئے، اس کے بعد غزوہ بنی قریظہ جس کا کل پرسوں ذکر آیا تھا کہ بنی قریظہ کے لوگوں نے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان کو جا کر پکڑا، ان کے سارے مردوں کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو لونڈی بنا لیا، ان میں سے حضرت ریحانہ بنی قریظہ سے آپ کو ملیں، یہ دو لونڈی، تیسری لونڈی خیبر سے، خیبر جب فتح ہوا تو حضرت صفیہ ملی تین، اور اس کے بعد مخوقس مصر کا جو بادشاہ تھا وہ آپ نے تحفتن بھیجا تھا، اور ماریا قبطیہ، یہ چار لونڈیاں آپ کے قبضے میں آئیں، تو چار میں سے آپ نے دو کو آزاد کر کے آزاد عورت بنا کر ان کو نکاح میں لے لیا، دو لونڈیاں رہیں ماریا قبطیہ اور ریحانہ، یہ دو لونڈیاں رہیں اور دو کو آپ نے آزاد کیا، اس میں ایک حضرت جبیریہ اور ایک حضرت صفیہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان دونوں کو آپ نے آزاد کیا اور نکاح میں لے لیا، تو اللہ نے کہا کہ ہم ہی ہیں ہم نے آپ کو اجازت دی اس کام کے لیے بھی، اس کے بعد اللہ تعالی نے بتایا وہ بناتی اماتی کا وہ بناتی خالی کا وہ بناتی خالاتی کا لاتی حاجر نما کا، پہلی کیٹیگری وہ ہے جو آپ نے نکاح میں مہر دے کر لیا، دوسری کیٹیگری وہ ہے جو لونڈیاں آپ کے حصے میں آئیں مال غنیمت میں سے ان کو ہم نے حلال کیا، تیسری کیٹیگری وہ ہے آپ کی کزنس، کزنس کا مطلب یہاں چار ذکر آیا ہے، ایک امی کا وہ بناتی اماتی کا، ایک تو تمہاری چچا ذات بہنیں، پھوپی ذات بہنیں، اور اس کے بعد مامو ذات بہنیں، خالہ ذات بہنیں، باپ کی طرف سے دو رشتے چچا اور پھوپی، اور ماں کی طرف سے دو رشتے خالہ اور مامو، ان چاروں کی بیٹیاں یعنی کزن سسٹرز ہو گئے، ان چاروں سے وہ جو آپ کے ساتھ ہجرت کریں، یہ کنڈیشن ہے، مہاجرنا جو ہجرت آپ کے ہاجرنا جو لوگ ہجرت کریں ایسی خواتین کو بھی آپ نکاح میں لے سکتے ہیں، آپ کو اس کی اجازت ہے، تو معلوم ہوا کہ چچا زاد بہنوں میں آپ نے ام حبیبہ سے شادی کی اور پھوپی زاد بہن میں حضرت زینب سے آپ نے شادی کی، تو کزنس میں سے بھی جو ہجرت کر کے آئی ان سے آپ کو نکاح کی ہم نے اجازت دی، اس کے علاوہ وامرأۃً مومنۃً ان وہبت نفسہا للنبی ان اراد النبی، ہم نے ان عورتوں کو بھی آپ کے لیے جائز قرار دیا جو عورت اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کرے، تحفے میں آپ کو دے، جو عورت آپ کے آگے سرنڈر کرے سبمٹ کرے اپنے آپ کو ہبا میں دے، ہبا میں دینے کا مطلب یہ بغیر مہر لیے کوئی عورت آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو، ان اراد النبی، اگر آپ چاہیں آپ پازیٹو ریسپانس دیں تو آپ بغیر مہر کے بھی شادی کر سکتے ہیں، یہ جو منافقین نے غوغا آرائی کر رکھا تھا، جو ہنگامہ برپا کر رکھا تھا، اللہ نے اس کا منہ توڑ جواب دیا کہ تمہاری کیا مجال ہے، تمہاری کیا بھی ساتھ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ لگو، ہم نے یہ ساری اجازتیں ان کو دے رکھی ہیں، ہم نے اجازت یہ بھی دی ہے کہ بغیر مہر کے بھی آپ شادی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا، مہر دے کر ہی شادی کی ہے۔ تو وہ عورتیں جو اپنے آپ کو اللہ کے رسول سے ہبا کریں، اللہ کے رسول کے آگے سرنڈر کر دیں بغیر مہر لیے کے، یہ چار کیٹیگریز ہو گئے۔ ان چار کیٹیگری کے عورتوں سے آپ کو شادی کرنے کی اجازت ہے، خالصتا لک، صرف اور صرف آپ کے لیے یہ گنجائش ہے، اور کسی کے لیے من دون المومنین، عام مومنوں کی اس کی اجازت نہیں ہے۔ عام مومنوں کو جو کوٹا ہم نے مقرر کیا وہ ہمیں یاد ہے، ہم بھول نہیں گئے، یہ نہ سمجھو کہ ہم بھول گئے، سورہ نساء میں ہم نے جو نازل کی تھی وہ ہمیں یاد ہے، قد علمنا ما فرضنا، ہمیں یاد ہے، ہم جانتے ہیں، ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم نے مومنوں کو کتنی تعداد میں شادی کرنا ہے اس کی اجازت ہم نے جو دی ہے ہم کو یاد ہے۔ یہ عام مومنوں کو تو چار کی اجازت ہے، لیکن آپ کے لیے خالصتا لک، ہم نے آپ کو اس میں وسعت دی ہے، توسیع دی ہے، اس میں آپ کو ہم نے گنجائش دی ہے کہ آپ جتنا چاہیں آپ شادی کر سکتے ہیں، یہ رعایت آپ کے لیے خالص ہے۔ تعجب ہوگا کیوں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سی رعایتیں تھیں، بہت سی خاصیتیں آپ کی تھیں، جیسے تہجد کی نماز ہے، ہم سب کے لیے نفیل ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز کا پڑھنا آپ کے لیے فرض تھا۔ صدقہ کوئی بھی لے سکتا ہے، جائز ہے، لیکن آپ کے لیے خالصتا لک، اللہ کے رسول کے لیے بعض خاصیتیں تھیں، صرف اور صرف آپ اور آپ کے خاندان کے لیے صدقہ لینا حرام تھا، یہ ہم کو معلوم ہے، اور بہت سے واقعات ہم نے مطالعہ کیا ہے، آپ کو معلوم ہوگا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران سے نکلے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متلاشی تھے، پرانے اسکرپچرز میں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، پھر ایک یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے، وہاں بھی جو ہے انہوں نے پوچھا کہ کون ہوگی وہ نبی، تو پرانے اسکرپچرز میں، پرانی کتابوں میں اللہ کے رسول کی جو تعریف لکھی ہوئی اس میں یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ان کے لیے حرام ہے۔ تو ایک دن یہ معلوم ہوا، مدینے میں ایک درخت کے اوپر چڑھ کر کام کر رہے تھے یہودی کے باغ میں، تو نیچے سے ایک آدمی نے آ کر کہا، یہودی کے مالک کو کہا، یہودی مالک کو کہ مالک مدینے میں خبا کے پاس ایک آدمی آیا ہوا ہے، مکہ سے آیا ہوا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ یہ ساری باتیں جب چل رہی تھیں تو حضرت سلمان کو بڑی خوشی ہوئی، میں جس ہستی کی تلاش میں تھا شاید وہ ہستی آ گئی، سیدھے درخت سے کودے، اور اس کے بعد پہلے موقع پر آپ خبا آ گئے اور دیکھا کہ یہی شخص ہے جن کے بارے میں نے پرانی کتابوں کے اندر مطالعہ کیا، اور ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک دن یہ کیے کہ کچھ مال اور تحفہ لے جا کر دیا اور کہا کہ یہ آپ کے لیے میں نے صدقہ ہے میری طرف سے، آپ اسے قبول فرمائیں، تو اللہ کے رسول نے اسی مجلس میں لے کر کہا کہ صدقہ میرے لیے لینا جائز نہیں، آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا، تو ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ آدمی واقعی نبی ہیں جو ہماری پرانی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے۔ تو صدقہ لینا بھی آپ کے لیے حرام تھا، یہ بھی آپ کی خاصیتوں میں سے۔ آپ کی میراث تقسیم نہیں ہوئی، سب کی میراث تقسیم ہوتی ہے، انبیاء کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، یہ بھی ہم کو معلوم ہے۔ اسی طرح جو ہے بیویوں کے معاملے میں بھی آپ کے لیے جو ہے وسعتیں ہیں، اور عام مومن کو تو یہودیا سے یا عیسائی عورت سے، اہل کتاب کو نکاح میں لینے کی اجازت ہے، سورہ نساء میں اس کا مطالعہ ہو چکا ہے، لیکن اللہ کے رسول کو جائز نہیں تھا۔ آپ جو یہودی اور نصرانی سے آپ شادی نہیں کر سکتے تھے، آپ کے لیے یہ ممانعت تھی۔ سوم وصال، مسلسل روزے رکھنا افطار کے بغیر، سحر کے بغیر، سوم وصال دیگر لوگوں کے لیے ممنوع ہے لیکن آپ کے لیے جائز تھا۔ تو آپ کی بعض خاصیتیں تھیں، اس میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ آپ کو 9 یا اس سے بھی زیادہ بیویاں رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی۔ اور پھر ایک تو گنجائش یہ، دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ نے لبرل کیا، کیوں؟ اس کا جواب آخر میں ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش دی، اس کا جواب آخر میں ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی، ترجی منتشا، یعنی بیویوں کو رکھنے کے معاملے میں بعض قوانین ہیں، عدل کرنا چاہیے۔ یہ بھی سورہ نساء میں ہم نے مطالعہ کیا ہے کہ ایک سے دو بیوی ہو، تین بیوی ہو، چار بیوی ہو، سب کی باریاں مقرر ہونی چاہیے، سب کے پاس انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ سارا جو عدل کا تقاضا ہے اور زوجیت میں رکھنے کے جو قوانین ہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریلیف کیا، آپ کو کہا کہ آپ کو اجازت ہے، جسے چاہیں رکھیں، جسے چاہیں بلائیں، جس کے پاس چاہیں جا کر سوئیں، جس کے پاس نہ جائیں نہ جائیں، یہ ساری گنجائشیں آپ کو دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سب کیوں، علیک حرج لکی لا یکون علیک حرج، ہم نے یہ چاہا کہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے۔ فریضہ ہے نبوت ادا کرنے میں، آپ بہت آرام سے کام کریں، آپ کو کوئی تنگی، آپ کو کوئی مشقت نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبات نفسانی بہت بڑا ہوا تھا اس لیے علیہ کا حرج، آپ پر کوئی تنگی نہ رہے اس لیے ہم نے اتنی اجازت دی، یہ مطلب نہیں ہے۔ جو کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے اسے معلوم ہوگا، اور شادی شدہ لوگ تو اور بہتر طور پر سمجھیں گے اس بات کو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شباب کے عروج کے زمانے میں تھے، وہ زمانہ جبکہ نفسانی خواہشات उमंड उमंड कर वो जज्बात इंसान को जो है मारते रहता है, ठाटे मारते समंदर की तरह। ऐन उस जमाने में जबकि 25 साल की आपकी उम्र थी, आपने एक ऐसी औरत से शादी की 40 साल की जिनकी उम्र थी और एक नहीं दो मरतबा बेवा हो चुकी थी। लोग जानते हैं कि आदमी अगर जज्बाते नफसानी रखता हो, नफसानी ख्वाहिशात का आदमी ज्यादा गुलाम हो, हद से ज्यादा बड़ा हुआ नफसानी जज्बा हो, तो एक आदमी एक नौजवान जबकि अपने शबाब की उम्र में एक ऐसी औरत से शादी करे जो 40 साल उम्र हो और वो भी ऐसी औरत जिसकी दो दो मरतबा निकाह हो और जो दो दो मरतबा बेवा हो चुकी हो, तो इससे मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना कंट्रोल था जज्बात के मामले में, नफसानी ख्वाहिशात के मामले में। आप कितना जो है डाउन टू द अर्थ थे, आप कितनी सादगी इख्तियार किए हुए थे। आपकी तारीख का मुताला करें तो एक 25 साल का नौजवान इस बात को बेहतर समझ सकता है, जिसकी अगर शादी 40 साल की लड़की से करा दी जाए तो वो बेहतर समझ सकता है कि उसे कितना सेटिस्फेक्शन हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बीवी के साथ निभा किया और 53 साल की उम्र में आप मक्का छोड़कर जब गए तो आखिर साल में आपके मक्का छोड़कर हिजरत करने से आखिर साल में बीवी खतीजा रज़ी अल्लाह तआला का इंतकाल हुआ। तो 53 साल की उम्र में आपने दूसरी शादी की और हजरत खुज़ैमा से, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा से, फिर उनका भी इंतकाल हो गया, फिर सौदा थी। उसके बाद जब आपकी उम्र 54 साल की हुई तो आपने और बीवियों को शादी की और 57 साल की उम्र में, 57 जब आपकी उम्र थी, तब आपकी पांचवीं बीवी आपके निकाह में आई। हर आदमी ये जान सकता है कि 57 साल की उम्र में आदमी का वो कौन सा जज्बा होगा, नफसानी जज्बा और जिंसी ख्वाहिश, कि 57 साल की उम्र में अचानक आदमी पांच पांच दस दस बीवियों का शौकीन हो चुका होगा। तो मालूम होता है कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कोई जज्बा नफसानी नहीं था, ये कोई ख्वाहिशात नफसानी की बुनियाद पर आपने शादियां ज्यादा नहीं की। ये अच्छी तरह से मालूम होता है, तारीख का मुताला करने से मालूम होता है, हरगिज हरगिज आपका यह जज्बात नफसानी नहीं था। बल्कि क्या था, तारीख का मुताला करने से और खुद कुरान का मुताला करने से मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने ये उसत गुंजाइश क्यों दी और 57 साल की उम्र में हरम में जो है बीवियां आने लगी और आपकी आखिर उम्र तक और बीवियां आती रहीं। उसकी वजह एक तो परसों आ गई, बात मैंने बता दिया है, वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों के दरमियान जो काम करते थे, खवातीन के दरमियान काम करने के लिए, खवातीन को इस्लाम की तालीमात से वाकिफ कराने के लिए बहुत से औरतें आपके निकाह में चाहिए था। क्यों? इसलिए कि खवातीन में एक मिजाज के नहीं है, मर्दों में भी और खवातीन में भी। तो अल्लाह के रसूल ने जो ज्यादा शादियां की उसमें मुख्तलिफ उम्र की थी, मुख्तलिफ सलाहियत की थी, मुख्तलिफ तबकों से और कबीलों से ताल्लुक रखने वाली थी, मुख्तलिफ सोशल क्लास की औरतें थी। इसको अगर मुताला करें तो मालूम होगा अजवाज मुतहरात की तारीख मुकम्मल मिलती है। अजवाज मुतहरात के नाम से किताब है, तालिब हाशमी साहब की किताब है, उनके उसवे पर, साहबियात के उसवे पर, उम्महातुल मोमिनीन के उसवे पर। उसके बाद महमूद अहमद गजनफर साहब की किताब है, सहाबियात मुबशरात। इन सब का मुताला करें तो मालूम होता है कि एक तबके की खवातीन नहीं थी, जो 10 औरतें आपकी निकाह में थी, उम्र का भी फर्क था, सोशल क्लास का भी फर्क था, जात पात का भी फर्क था। बाज यहूदी कबीले से आई थी, बाज जो है मक्के के थी, बाज मदीने की थी। लाजिम था कि समाज में खवातीन के दरमियान कारे रिसालत को अंजाम देने, फरीजे नबूवत के काम को और आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए जरूरी था कि कई बीवियों को आप निकाह में लें, आप अपने हरम में लें, उनकी तरबियत करें और वो जाकर आम समाज के अंदर काम करें, इसलिए जरूरत थी। और तारीख के मुताले से मालूम होता है कि खासकर चार बीवियों का इतना बड़ा रोल है कि मर्दों से ज्यादा नहीं तो कम अज कम मर्दों से किसी दर्जे में कम भी उनका रोल नहीं था। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत मैमुना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इसी तरह से हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये चार पांच उम्महातुल मोमिनीन का तो जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है, इल्मी कंट्रीब्यूशन। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 2500-3000 से ज्यादा अहादीस मरवी हैं और वो फिक्ह और तफसीर की माहिर थी, सहाबा इकराम जाकर उनसे तालीम लेते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसलिए गुंजाइश दी, जरूरत नंबर एक ये है कि दावती काम को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत थी कि एक से ज्यादा बीवियां आपके हरम में आए और आप उनको तरबियत करके नबूवत के काम में, फरीज़ रिसालत की अदायगी में तआउन करने वाला उनको तैयार करें, इसके लिए आपने किया नंबर एक। नंबर दो ये है कि उस जमाने में और आज भी ऐसे होता है, आप देखेंगे ये जितने अमेरिका और ब्रिटिश के लोग हैं ये बड़े अय्यार होते हैं, हमारे मुस्लिम हुक्मरानों में से ये बड़ी कोशिश करके अपनी औरतों को वहां प्लांट करते हैं। जॉर्डन का जो किंग है उसके बारे में आपको मालूम है, इस वक्त किंग हुसैन की चार बीवियां थी, उसमें से एक अमेरिकन थी, एक ब्रिटिश थी और फलां फलां। इस तरह हमारे जो मुस्लिम हुक्मरान हैं उनके यहां आप देखेंगे کہ ان کے حرم میں ان کی بیویوں میں وہ کنورٹڈ یا تو امریکن ہوگی یا برٹش ہوگی یا فرینچ ہوتی, اس سب یہ سب انتظام کرتے ہیں پہلے سے. اس کے بعد ان میں سے جو لڑکا ہوتا ہے اسے لا کر تخت پر بٹھاتے ہیں. جوڈان کا اس وقت جو کنگ ہے وہ کنگ جو ہے امریکن عورت کا بیٹا ہے, یہ سارا انتظام کرتے ہیں. اس سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ صاحب نرم گوشہ کم از کم امریکہ کے لیے یہ لڑکا پیدا کرے گا, برٹش کے لیے یہ لڑکا جو ہے نرم گوشہ پیدا کرے گا. یہ سب سیاسی چال ہوتی ہے آج کے زمانے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں تو قبائلی نظام تھا, تو نمبر دو ضرورت نمبر یہ ہے کہ ایک دشمن قبیلے کی ایک عورت سے اگر وہ مسلمان ہو کر آتی ہے اس سے شادی کر لینے کا مطلب یہ تھا کہ اس دشمن قبیلے کی دشمنی کے اندر کمی آ جاتی تھی, عداوت میں کمی آتی تھی, دوستی میں اضافہ ہوتا تھا, کیونکہ یہ آدمی پورے قبیلے کا داماد مانا جاتا ہے, ایک گھر کا نہیں ایک قبیلے کا داماد مانا جاتا ہے. تو اس لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خاندانوں سے آپ نے شادی اس لیے کی تاکہ دوستی مستحکم ہو اور عداوت کے اندر کمی آ سکے. اس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو ممتاز نام ہے یہ ایک ام سلمہ کا ہے, یہ ابو جہل اور خالد بن ولید کے خاندان سے ہیں. تو ابو جہل اور خالد بن ولید کی دشمنی کو کم کرنے کے لیے ام سلمہ کو شادی جب ہوئی تو ان کے خاندان کے اندر تھوڑی نرمی آئی. ابو سفیان کی بیٹی سے آپ نے جب شادی کی ام حبیبہ سے تو تاریخ میں یہ کہ ابو سفیان اس کے بعد کبھی بھی مدینے پر حملہ آور نہیں ہوا. ابو سفیان کی دشمنی میں ایک لخت کمی آ گئی جبکہ آپ نے ام حبیبہ سے شادی کر لی. تو ام سلمہ اور ام حبیبہ کی شادی اس لیے ہوئی کہ دشمن قبیلوں سے شادی کر کے ان کی دشمنی ان کی عداوتوں کو کم کرنا تھا, یہ نمبر دو. نمبر تین یہ ہے کہ یہودی قبیلوں میں چونکہ یہودیوں کی سازشیں بہت بڑھ گئی تھی مدینے میں, تو یہودیوں کی جو عورتیں مسلمان ہو کر آتی تھیں ان سے شادی کرنے کے نتیجے میں یہودی خاندانوں کے اندر کام کرنے, یہودی نفسیات کو پہچاننے, یہودیوں کے شر انگیزیوں کا تدارک کرنے میں آسانی ہوتی تھی. لہذا آپ نے یہودی خاندانوں سے جو عورتیں آئیں اس میں آپ نے جن سے شادی کی اس میں حضرت صفیہ, حضرت جویریہ اور حضرت ریحانہ, جیسے میں نے بتایا بنی المصطلق اور بنی قریظہ اور خیبر, یہ تین جگہ سے یہ تین عورتیں آئی تھیں. ان کی شادی میں لینے سے یہودیوں کی دشمنی تھوڑی سی کم پڑی, اس کا تدارک کیا جا سکا. اور ضرورت نمبر چار یہ ہے کہ بعض غلط رسموں کی اصلاح کرنی تھی, یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی جو منہ بولی بہو ہے یہ غلط تصور تھا, لہذا اس تصور کو اس رسم جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے بھی شادی کی اجازت ہوئی. تو معلوم ہوا کہ یہ جذبات نفسانی کی وجہ سے خواہشات نفسانی کی وجہ سے نعوذ باللہ نہیں تھا, بلکہ پیغمبر کو کار رسالت ادا کرنے کے لیے بعض ضروریات تھیں, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گنجائش دی, وسعت دے دی, آپ شادی کریں جتنا چاہیں. اور یہ بھی آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ لازماً سب کی باری مقرر کریں, سب کے پاس رات میں جائیں, یہ لازم نہیں ہے. آپ کو گنجائش دے دی گئی کہ آپ جیسے چاہیں لوگوں کے ساتھ برتاؤ کریں. ایک پوری آیت اس میں ہے کہ جسے چاہیں بلائیں, جسے چاہیں چھوڑ دیں, جسے چاہیں آپ ترک کریں, جس سے چاہیں آپ رات گزاریں, یہ ساری چیزوں کی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ سکون سے کام کریں, آپ پر بندشیں نہیں ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بندش تو نہیں تھی, لیکن پیارے نبی کا اسوہ تھا کہ آپ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ آپ نے حق کا اور عدل کا برتاؤ کیا, کبھی آپ نے ناانصافی نہیں کی. سب بیویوں کی باری مقرر تھی, آپ عصر کی نماز کے بعد سارے ازواج مطہرات کے چیمبرز میں جاتے, کمروں میں جاتے, حجروں میں ملاقات کرتے, لیکن ہاتھ صرف اس بیوی کو لگاتے تھے جس کی آج باری طے ہوتی تھی. آپ نے باری مقرر کر رکھی تھی, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے آزادی بخشی تھی, مہر کے بغیر شادی کرنے کی آپ کو آزادی تھی, لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. اسی طرح عدل و انصاف کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کر آپ نبوت کے کام میں لگے رہیں, اور جس کے پاس چاہیں تو جائیں, جس کے پاس چاہیں تو نہ جائیں, یہ گنجائش ہونے کے باوجود پیارے نبی سب کے پاس یکساں جاتے تھے. صرف آخری عمر میں جب آپ زیادہ علیل ہو گئے تو سب بیویوں سے اجازت مانگوایا کہ میں اس وقت سب کے پاس چل چل کر آ نہیں سکتا, مجھے اجازت دو تو میں عائشہ کے حجرے میں رہتا ہوں. تو بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں گھر میں رکنے کے لیے دیگر ازواج مطہرات سے آپ نے اجازت مانگی. یہ آپ کا برتاؤ تھا, اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کے لیے ہم سب چیزیں جو چھوڑ رہے ہیں, آپ کے لیے آزادی دے رہے ہیں. وکان اللہ علیمن حکیمہ, علیمن حلیمہ, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, اللہ تعالیٰ بردبار ہے, ساری چیزوں سے حکمتوں سے وہ واقف ہیں, اس لیے اس نے آپ کے لیے یہ گنجائشیں دی ہیں. آپ کو جہاں نکاح کرنے میں گنجائش ہے وہیں آپ کے لیے بندشیں بھی تھی. بندشوں میں یہ بندش ہے, لا یحل لک النساء من بعد, یہ جو بیویاں آپ کو ہم نے جو پانچ چار کیٹیگری بتا دی ہیں, مہر سے اور لونڈیوں میں سے اور آپ کے کزنس میں سے جو مہاجر ہوں اور وہ عورتیں جو آپ کو ہبا کریں, انہی چار گروپس کے اندر سے آپ کو شادی کرنی ہے, اس سے آگے اور گروپ میں آپ کو شادی کی اجازت نہیں, آپ کے لیے بندش ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے کزنس میں سے صرف وہ خواتین جو ہجرت کر کے آئیں ان کو شادی کرنا ہے، جو ہجرت نہیں کریں گے ان سے شادی کرنے کی آپ کو اجازت نہیں، آپ کو لمیٹیشن تھی، پابندیاں تھیں. اسی طرح رشتہ داروں میں مہاجرہ سے شادی کرنا تھا اور مومنوں میں سے ہی کرنا تھا، آپ کو جو ہے اہل کتاب سے شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی. تو مومنہ جو تھی انہی میں سے آپ کو شادی کرنے کی اجازت تھی. یہ پھر اس کے طلاق دینے کی اجازت بھی آپ کو نہیں تھی. جو خواتین آپ کے نکاح میں آ گئیں ان کو آپ کو رکھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اختیار دیا تھا، ان بیویوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رہنا اور دار آخرت کو جب پسند کر لیا ہے تو آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ ان کو بدل نہیں سکتے، ان کو چھوڑ نہیں سکتے. اور دیگر بیویاں اور دیگر عورتیں خواہ کتنی حسین کیوں نہ لگیں، من ازواجہم ولو اعجبک حسنہن، ان کا حسن کتنا ہی ابھرا ہوا کیوں نہ ہو، آپ کو اب اس بات کی اجازت نہیں کہ آپ تبدیل کریں، طلاق دیں. آپ کو یہ لمیٹیشن تھی، نکاح کرنے میں بھی لمیٹیشن تھی اور طلاق دینے میں بھی آپ پر پابندیاں ہیں. فکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے اور اچھی طرح سے وہ واقف ہے سب چیزوں سے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے تعداد میں اضافے پر گفتگو ہو گئی اور شرح بست کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے رسول، آپ کو دل کے اندر کوئی خلش نہیں ہونی چاہیے، یہ ہم ہیں، ہمارا اختیار ہے، ہم نے آزادی دی ہے، ہم نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ دعوت کے کام میں اطمینان کے ساتھ لگے رہیے. ان لوگوں کی ذرا برابر بھی پرواہ نہ کیجیے، ان کمبختوں کی اور ان دشمنوں کی، ان معاندین کی آپ تھوڑی بھی پرواہ نہ کریں. اب اس کے بعد جو ہے بعض اصلاحی جو اصلاحی کارنامے، جیسے سورہ نور میں ہم نے دیکھا کہ کچھ اصلاحی اقدامات ہوئے اور کچھ سوشل چینجز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی، تو اس طرح سے اب ایک اور رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بعض اور اقدامات فرمائے تاکہ اسلامی معاشرے کو پاک صاف کیا جائے، اسلامی معاشرے کے اندر اسلامی اقدار کو فروغ دیا جائے، اسلامی تہذیب کا چلن عام ہو، جاہلیت کے طور طریقے ختم کیے جائیں. اس کے لیے بعض احکام آئے ہیں. اس میں سے پہلا حکم یہ ہے، پردے کے متعلق ہے. پردے کے متعلق یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین انہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مسئلہ یہ ہوا، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ حضرت زینب کے ساتھ جب شادی ہوئی تو ولیمے کا دن تھا اور بعض منافقین اور بعض ایسے لوگ جو کم سمجھ تھے آ کر براجمان ہو گئے تھے، گھر کے اندر جو ہے ڈیرا ڈال کر بیٹھ گئے تھے، لمبی لمبی چوڑی باتیں کرتے ہوئے بیٹھ گئے تھے. اس سے اللہ کے رسول کو بڑی تکلیف ہوئی. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، حضرت انس کہتے ہیں اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ منافقین کا یہ طریقہ تھا اور چونکہ وہ کسی فتنے کے تلاش میں تھے، متلاشی تھے، فتنہ جو لوگ تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں در آتے تھے، بھینس کی طرح گھس آتے تھے اور اللہ کے رسول کی بیویوں سے کوئی پوچھنے کے بہانے اس طرح سے گھس آتے تھے کہ پردے کا کوئی خیال نہیں تھا، یہ سب کرتے تھے یہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون لگا دیا کہ اللہ کے رسول کے گھر میں داخل ہوں تو اجازت کے ساتھ جانا چاہیے. اس کا مطلب اس کے بعد عام مسلمانوں کے گھروں میں بھی اجازت کے ساتھ آنا چاہیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ خود آپ کے غیر مسلم دوست ہوں، ان کو معلوم نہیں یہ سب چیزیں، ان کے سماج میں نہیں ہے، اسی وانی باڑی میں رہتے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہے، سیدھا آپ کا کلاس میٹ گھر کے اندر گھس آئے گا، حالانکہ بد نیتی سے نہیں، معلوم نہیں ہے، یہ تہذیب ان کے ہاں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تہذیب سکھایا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کے گھروں میں یا کسی کے بھی گھر میں بغیر اجازت کے، بغیر پرمیشن کے نہ جائیں. اور میں نے سورہ نور کے مطالعے میں بتایا تھا کہ تستانیسو، ان سے انسیت پیدا کرنا، عزت کے ساتھ نام بلانا، اماں جی، خالہ ماں ہیں کیا، فلاں ہیں کیا، یہ تستانیسو قرآن نے کہا، یہ نہیں ہے کہ زور زور سے چلائیں باہر کھڑے ہو کر اور پردے کی اوٹ میں کھڑے ہوں. یہ سارے احکام سورہ نور میں بھی آئے تھے. اللہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول کے گھر میں اس طرح سے در آنا، اس طرح سے گھس آنا یہ ممنوع ہے، بغیر اجازت کے آپ کو نہیں جانا چاہیے. دوسرا یہ کہ بغیر بلائے دعوت کے اندر نہیں چلے جانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ولیمہ ہوا تو بغیر بلائے بھی لوگ گھس گئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کھانا پکنے اور بننے سے پہلے ہی لوگ آ کر براجمان ہو گئے، لوگ آ کر ڈیرے جما کر بیٹھ گئے، دھرنا مار کر بیٹھ جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا. مسلمانوں کے سماج کے اندر یہ بات اچھی نہیں سمجھی جائے گی کہ بغیر بلائے کے کسی کے گھر میں دعوت کے لیے چلے جائیں. یہ اور بات ہے کہ کوئی بلانے بھول گیا ہو، جس سے قریبی تعلقات وہاں چلے جائیں، وہاں ہم جو ہے یہ نخرے کرتے نہ بیٹھیں کہ صاحب ہم کو بلایا نہیں گیا. جہاں قریبی تعلقات ہیں یہ ایک الگ بات ہے، عام سماج میں بن بلائے جانا اور پہلے سے جا کر بیٹھ جانا، معلوم ہے کہ صاحب ولیمے کی دعوت 2 بجے ہے، گئے 11 بجے سے بیٹھ گئے، اب یہ کہ ان کے گھر میں کام کاج ہوگا، عورتیں آئی ہوں گی اور رشتہ دار آئے ہوں گے، ساری یہ سب چیزیں تکلیف ہوتی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وقت سے پہلے نہ جائیں اور بغیر بلائے کے نہ جائیں. یہ حکم نمبر 2 تھا. حکم نمبر 3 یہ تھا کہ جب بلائیں تو جائیں کھانے کے لیے، اور کھانا کھانے کے بعد ڈیرا جما کر نہ بیٹھیں، بلکہ کھسکے وہاں سے، اپنا کام ہوا چلیں اور اپنا بوریا بستر لپیٹ کر نکلیں. یہ نہیں ہے کہ لوگ باتوں میں بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم بڑے شریف تھے، بڑے منکسر مزاج تھے، آپ کو یہ کہتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی تھی بھائی صاحب اٹھ جائیں، ہم بھی نہیں کر سکتے یہ سب چیزیں، تو ایک شریف آدمی سے مشکل ہے کہ صاحب کسی کو کہیں کہ آپ کا وقت ہو گیا، آپ چلیے، آپ سدھاریے، آپ کا راستہ ادھر ہے، کوئی نہیں کہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول شرمیلے ہی، اللہ اس بات سے شرماتا نہیں، یہ بات سمجھانے کے لیے تم کو کہا، اللہ تعالیٰ کو کوئی شرم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم سے کہ جب کام ہوا تو کھسکو، اپنا راستہ ناپو، نکلو گھر سے، کھانا ہوا، دعوت ہوئی۔ یہ اس لیے کہ حضرت زینب کی جب شادی ہوئی تب ہمارے طرح بڑے بڑے گھر نہیں تھے، ادھر ڈرائنگ روم ہے، ادھر مردوں کا، ادھر عورتوں کا، ادھر ہال ہے، ادھر بیسمنٹ ہے، یہ سب نہیں تھا۔ ایک گجرا تھا، ایک کمرہ ہوتا تھا، ایک جھونپڑی ہوتی تھی، اس میں شادی کے دن خواتین بھی مرد بھی، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ حضرت زینب دلہن جو ہے وہ دیوار کی طرف پھر کر بیٹھی ہوئی تھی، اور بعض منافقین اور بعض دیگر سادہ قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے اور بیکار قسم کی گفتگو میں لگ گئے، ولیمہ ہوا، رات دیر ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ نہیں پائے اٹھو، تو آپ خود نکل گئے واکنگ کے لیے حضرت انس کے ساتھ۔ جب جا کر واپس آئے تو دیکھا کہ پھر لوگ بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں، آپ کو بڑی تکلیف ہے۔ اس کے بعد رات دیر گئے، یہ لوگ اٹھ کر گئے، اس کے بعد جو ہے دلہن کو دلہا کے ساتھ ملاقات کا موقع ملا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مناسب چیز نہیں ہے، پنتشرو، کھسکو، راستہ لو اور پھیل جاؤ، نکل جاؤ۔ جب دعوت ہوئی، جب کام ہوا، تو اب اس کے بعد اللہ کے رسول کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے رسول سے باتیں کرنا، ستانا، تکلیف دینا، یہ مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ ان ذالکم کانا یؤذی النبی، اس سے اللہ کے رسول کو اذیت ہوتی ہے۔ شادی کو لوگوں نے اذیت کا یہ بنایا، اسے ایک موقع بنایا اور اس سے اذیتیں اللہ کے رسول کو دی۔ اور میں وہ سب چیزیں نہیں کہنا چاہتا، آپ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ اورینٹلسٹ نے کیا کیا باتیں کہیں، منافقین نے کیا کیا باتیں کہیں کہ حضرت زینب کے ساتھ نعوذ باللہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فریفتہ ہو گئے، اور یہ اور وہ سارے قصے واقعات گھڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کو بڑی اذیت ہوئی، نمبر ایک۔ اذیت نمبر دو یہ ہے کہ ولیمے کے دن آ کر بیٹھ گئے لوگ، بغیر اجازت کے گھس آئے، دعوت سے پہلے بہت دیر پہلے آ گئے، دعوت کھا کر بھی جانے کا نام نہیں لیتے، ایسے لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو اللہ نے کہا ان ذالک کان یؤذی النبی فیستحی منکم، وہ آپ سے شرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پردہ کرتے ہیں، تم سے شرماتے ہیں، لیکن واللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں حق بات کہنے میں، اللہ تعالیٰ بے باک ہے، اسے کس کی شرم ہے، اسے کس کا باک ہے، وہ بے باک ہے، اللہ تعالیٰ بغیر شرم کے بات کہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ یہ حکم نمبر ایک، مہمان کے آداب، کسی کے مہمان بنے تو یہ آداب بتائے گئے۔ نمبر دو یہ ہے کہ کسی کے گھر جائیں، خاص کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں، کہ جب جائیں وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اللہ کے رسول کی بیویوں سے مسئلہ پوچھنے کے بہانے منافقین آتے تھے، اور کچھ نہ کچھ فتنہ کھڑا کرنے کے لیے، تو اللہ تعالی نے کہا کہ نہیں، اب یہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے ہی تم سوال کرو گے۔ یہ حکم نمبر دو ہے، پردے سے آپ بات کریں گے، در آنا، گھس آنا، بغیر اجازت کے اندر چلے آنا، اب اس کی ممانعت ہے، اب ایسے نہیں آ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں باہر کھڑنا ہوگا، اور باہر کھڑے ہو کر اجازت لینی ہوگی، اور ازواج مطہرات سے بات کرنا ہو تو پردے کے اوٹ سے بات کریں گے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دلوں کی اچھائی کے لیے، پاکی کے لیے۔ انسان جو ہے اپنے جسم کی پاکی کا بڑا خیال کرتا ہے، اپنے کپڑے کی پاکی کا بڑا خیال کرتا ہے، اچھے سے اچھا شرٹ لیتا ہے، پینٹ لیتا ہے، کریز کرتا ہے کہ نہیں ہے، یہ ساری چیزوں کا تو آدمی اہتمام کرتا ہے، لیکن قلب کے اندر کیا گندگی پھیل رہی ہے، قلب کے اندر جو کیا غلاظت پھیل رہی ہے، اس کا آدمی کو تصور نہیں ہوتا۔ اپنے جسم اور اپنے کپڑے کا تو خیال رکھتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ مومنوں کو اپنے قلوب کا زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، ان عورتوں کی بھی قلوب کی پاکی اور صفائی، اور تمہارے دل کے اندر بھی پاکی صفائی اس میں ہے کہ تم حجاب سے بات کرو، پردے سے بات کرو، اور کسی کے گھر میں، خاص کر حضور کے گھر میں، ایسے گھس آنا تم کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ وما کان لکم، یہ نمبر بات نمبر دو۔ نمبر تین یہ ہے کہ یہ گھس آنا، یہ اللہ کے رسول کی بیوی سے بات کرنا، یہ اللہ کے رسول کی بیوی سے ملاقاتیں کرنا، سوال پوچھنے کے لیے، یہ اس زمانے میں پردے کے حکام نہیں آئے تھے، اس لیے اب اس طرح حکام ڈال کر جکڑا گیا ہے۔ تو یہ اس لیے کرتے تھے کہ بعض منافقین چاہتے تھے کہ کسی طرح فتنہ کھڑا کریں، اللہ کے رسول کسی بیوی کو طلاق دیں اور فوراً جو ہے بیوی سے شادی کریں، اس کی گویا کہ سازش تھی، اس کی کوئی پلاننگ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اللہ کے رسول کی بیویوں سے نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے. یہ حکم نمبر تین. حکم نمبر ایک مہمانوں کے بارے میں، حکم نمبر دو پردے کے پیچھے سے کھڑے ہو کر بات کرنا، حکم نمبر تین یہ کہ اللہ کے رسول کی بیویوں سے اس کے بعد نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے. اس سورہ کے آغاز میں امہات المومنین کا درجہ ملا، لیکن یہ بات نہیں آئی تھی. صاف طور پر اللہ نے کہا کہ یہاں تمہارے لیے نکاح حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن بیویوں کو اپنے حرم میں لیتے تھے وہ اپنی عیش کے لیے اور اپنی جذبات نفسانی کے لیے نہیں، ان کی تربیت کے لیے اور دعوتی کام کے لیے. اب اس کے بعد وہ خواتین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، چلے جانے کے بعد کسی اور کی نکاح میں چلی جائیں گی، تو اللہ کے رسول نے جو سارا تربیت کا کام کیا وہ پورا ختم ہو جائے گا، خاندانی بکھیڑوں میں الجھ جائیں گی یہ خواتین اور وہ کام نہیں کر سکیں گی جن کام کے لیے اللہ کے رسول نے اپنے حرم میں لیا تھا. اس لیے اللہ تعالی نے پابندی لگا دی، اب اس کے بعد ان خواتین کو کسی اور مرد سے شادی کرنا حرام ہے. اور اگر ایسا کرو گے وما کان لکم ان تؤذوا، اللہ کے رسول کی اذیت ہوگی. یہ تمہاری جو سازشیں ہیں کہ گھروں میں آنا، گھس کر اللہ کے رسول کی بیویوں سے ملاقات کرنا اور تمنا کہ اللہ کے رسول کسی بیوی کو طلاق دیں اور شادی تم کر لو گے، اس سے اللہ کے رسول کو تکلیف ہوگی. اذیت نمبر تین. یہ پوری اذیتیں میں نمبر ایک، نمبر دو، نمبر تین اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کل ہم آخری رکوع پر جب پہنچیں گے تو یہ ساری اذیتوں کو کلب کر کے ہم وہاں گفتگو کریں گے، موقع ملے گا وہاں. تو اس لیے یہ صورت ایسی ہے کہ جہاں ہر جگہ سے اذیت مل رہی تھی اللہ کے رسول کو، منافقین اذیت دے رہے تھے، اشرار اذیت دے رہے تھے، یہودی اذیت دے رہے تھے، کفار مشرکین اذیت دے رہے تھے، باتوں سے اذیت، کام سے اذیت، ہر طرف سے اذیت کا ماحول تھا. تو اللہ نے کہا کہ رسول کو تم اذیت نہ دو، ان کی بیویوں سے تم نکاح نہ کرو. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اللہ کے نزدیک یہ بڑا ہی عظیم گناہ ہوگا. یہ تمہارے عقلوں کا فطور سمجھا جائے گا، یہ تمہارے فطرت کے مسخ ہونے کا تصور کیا جائے گا، یہ تمہارے نالائقی پن کی انتہا ہوگی کہ تم رسول کی بیویوں سے شادی کرنے کی تمنا دل میں لیے بیٹھے رہو. یہ تمہارے لیے بہت ہی بڑا گناہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر تم دل میں کوئی بات چھپاتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے. ان تبدو شعین اور تفو فین اللہ کا نبی کل شعین علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس کے بعد ازواج مطہرات کو بتایا گیا کہ ان کے گھروں کے اندر کون کون مرد آ سکتے ہیں. اسی طرح کی بات سورہ نور میں بھی آ گئی ہے، اس لیے میں سرسری طور پر گزرتا ہوں. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن، یہ پوری طویل فہرست ہے جس میں ازواج مطہرات کو بھی، اس کے بعد ہم سب جتنی ہماری خواتین ان سب کے لیے بھی اس بات کی اجازت ہے کہ ان کی بیویوں کے سامنے باپ، بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، میل جول کی عورتیں اور لونڈی اور غلام، یہ سب لوگ آ اور جا سکتے ہیں. ان پر جو ہے پردے کے احکامات نہیں ہیں. ان گھروں میں خواتین کے لیے باپ، بیٹے، بھانجے، ماموں، چچا، یہ ساری جو فہرست سورہ نور میں بھی یہ فہرست آ گئی، اس میں خاص کر دو چیزیں، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے، شدت پسند لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلم خواتین سے بھی پردہ کرنا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں. میں نے اس پر جو اس مسئلے پر گزشتہ سال گفتگو کی تھی، ایسی بات نہیں ہے. غیر مسلم خواتین سے جو ہمارے گھروں میں کام کاج کرتی ہیں ان سے پردہ لازم نہیں ہے. اسی طرح بعض وہ مرد جو تم سے کسی غلط توقعات کے وابستہ نہیں رکھتے، جو تمہارے گھروں میں پلے بڑھے ہیں، اس طرح کے بعض مرد جو بوڑھے ہیں، جو کام کاج کرتے ہیں، ان سے بھی پردے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے وسعت اور گنجائش دی ہے. اس پر بھی سورہ نور میں بہت تفصیل سے گفتگو ہوئی. تو لونڈی، غلام اور تمہارے اندر کام کرنے والی تمہاری عورتیں اور باپ، بیٹے، بھائی، بھانجے، بھتیجے، یہ جو پوری فہرست ہے، ان کے سامنے پردے کے معاملے میں گنجائش ہے، ان سے وہ پردہ نہیں ہے. وَاتَّقِينَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرتی رہو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. یہاں تک بات ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو کتنا بلند کیا گیا. یہ بڑی پیاری آیت، بڑی اہم آیت، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ اذیت کے ماحول میں خطاب ہے مشرکین سے، کفار سے، منافقین سے، کہ تمہاری کیا بساط، تمہارا کیا منہ، تمہاری کیا حیثیت کہ تم رسول کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہو، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہو، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہو، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہو، اوچھے ہتھیاروں سے ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ رسول ہے جس پر اللہ بھی درود بھیجتا ہے، جس پر ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں، اور اے مومنو تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور کثرت سے سلام بھیجا کرو. یہ حکم آیا. اس حکم میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بلند درجہ بتا دیا گیا، بہت بلند مقام بتایا اللہ تعالیٰ نے، اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام تھا کہ اللہ بھی آپ پر درود بھیجتا ہے، ملائکہ بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں، مومنوں کو بھی درود بھیجنے کا حکم ہے۔ درود کے تین معنی ہیں، ایک تو درود کا مطلب یہ ہے کہ محبت کے ساتھ متوجہ ہونا، ہم سب اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں۔ نمبر دو یہ ہے کہ تعریف کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعریف کریں گے ہم، ہماری زبانیں گونگی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدمات انجام دی ہیں ہمارے لیے، اور ان کے صدقے طفیل جو اسلام کی دولت ہم کو ملی، ظلم اور اندھیرے میں ہم بھٹکتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو نور اسلام ملا، اور مرکب جہالت کے اندر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق سے اور آپ کی محنتوں سے ہم کو علم ملا، اسلام کا علم ملا، گمراہیوں میں تھے اور اس سے جو ہے نور ہدایت کی طرف آئے، اخلاق کی گہرائیوں میں، پست گہرائیوں میں گر چکے ہوتے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم کو نہ ملتی، آپ کے صدقہ طفیل ہم جو ہے تہذیب سے آراستہ ہوئے، یہ ساری چیزیں آپ سے ملیں تو آپ کی تعریف نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے، آپ کا بڑا احسان ہے۔ تو صلات میں متوجہ ہونا، صلات میں تعریف کرنا، صلات میں دعا کرنا بھی شامل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دعا تو نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ ملائکہ جو صلات بھیجتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کرتے ہیں، نام بلند ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی متوجہ ہوتا ہے، تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی رحمتیں بھیجتا ہے۔ اے مومنو، تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ درود بھیجنے میں تینوں مطلب ہے، اللہ کے رسول سے بے انتہا محبت کرنا، متوجہ ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا بھیجنا، یہ تینوں چیزیں شامل ہیں۔ اس کے بعد سلام، سلام میں یہ ہے کہ سلامتی جسے ہم مانتے ہیں سمجھتے ہیں، ایک تو سلامتی ہے، اور دوسرا ہے کہ سلامتی میں یہ بھی ہے کہ عدم مخالفت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ گئے اس کی ہم مخالفت نہیں کریں گے، اگر مخالفت کرتے ہیں تو گویا کہ سلامتی میں ہم نے کمی کر دی۔ سلامتی کا مطلب یہ کہ آپ نے جو باتیں کہی ہیں ہم اس کے خلاف نہیں کریں گے، ہم اس سے کانٹرڈکٹ نہیں کریں گے، یہ تصور نہیں ہمارے پاس۔ سلام 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 جس طرح بچے کو ہم سکھاتے ہیں اور وہ گھر میں کوئی گھسنے کا سر پر ہاتھ رکھ کر جو سلام مارتا ہے، یہ سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے۔ سلام کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ پر امن کی دعا کرتے ہیں اور آپ کی ہرگز مخالفت نہیں کریں گے، آپ کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے، یہ گویا کہ ہم تہیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مومنوں سے کہ اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے، ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں، اور اے مسلمانوں تم بھی درود بھیجو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود جو ہم کو سکھایا ہے یہ ہم کو معلوم ہے، اور احادیث کی کتابوں میں 8-10 قسم کے درود ملتے ہیں، اور وہ مشہور و معروف درود جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود سب سے زیادہ مقبول درود ہے، سب سے زیادہ وائڈلی جو پڑھی جانے والی درود ہے۔ اس درود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 باتیں جو بتائی ہیں، ایک بات تو یہ کہ مومنوں کو یہ کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو، ہر بندہ مومن جو ہے دعا کرنے کے لیے کتنا متمنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دعا کریں، اور مومن دعا کریں ان کے لیے، ان دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ آل محمد سے مراد آپ کا خاندان نہیں بلکہ آپ کی اتباع کرنے والے سب مومنین ہیں، جو آپ کی بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے ان سب کے لیے درود و سلام ہے۔ جب ہم رسول پر درود بھیجتے ہیں تو سارے مومنوں پر بھی ہم درود بھیجتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی ایک تمنا یہ تھی کہ مجھے وہ درجہ ملے، وہ مرتبہ ملے جو حضرت ابراہیم کو ملا تھا، کما صلیتا کما بارکتا علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام ملا وہ یہ کہ یہودی، نصرانی اور مسلمان تینوں جو ہے حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ میرا بھی یہ بلند مقام ہو کہ میری دعوت پر یہودی بھی ایمان لے آئے، نصرانی بھی ایمان لے آئے، اور مسلمان تو ایمان لے آئے ہی، تو اس طرح سے میں بھی ایک بڑی جمعیت اور انسانوں کے ایک بڑے گروہ کا جو ہے مندو بن جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ میری دعوت پر یہودی بھی ایمان لے آئے، نصرانی بھی ایمان لے آئے۔ تو آپ نے یہ ساری چیزیں کہیں، آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم گویا کہ اپنے آپ پر درود بھیج لیے، ہم نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے لیے درود پڑھا اور اللہ نے 10 مرتبہ ہم پر رحمت نازل کر دی۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ بھی درود نہیں بھیجتا، میرا نام سننے کے باوجود درود نہیں بھیجتا، وہ آدمی بخیل ہے، وہ آدمی ہلاک ہو، بہت سی حدیثیں آئیں، اور اس پر ہمارے علماء کرام نے تفصیل سے لکھا ہے، بتایا ہے کہ ہم کو نماز میں تو درود پڑھتے ہی ہیں، اس کے علاوہ بھی کثرت سے اللہ کے رسول پر درود بھیجنے کی عادت ہم کو پیدا کرنی چاہیے۔ سوتے وقت درود پڑھیں، جمعے کے دن درود پڑھیں، جمعے کے دن عصر کے بعد درود پڑھیں، کہیں بھی وقت ملے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئیں، آپ کی تعلیمات کو ہم پڑھیں، کتابوں کو پڑھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجیں، دعا کرنے سے پہلے درود بھیجیں۔ درود بھیجنے کا جو آدمی اپنا وظیفہ بناتا ہے، لکھا ہے علماء نے کہ اسے نفاق سے بری کیا جائے گا، اس کا قلب جو نفاق سے خالی ہوگا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا، اس کا قلب نفاق کا مرض کے کمینگاہ اور پناہ گاہ نہیں ہوگا، اس کے اندر نفاق کا مرض ہرگز جمع نہیں ہو سکتا۔ تو بندہ مومن کو اس اپنے آپ کو نفاق سے بری کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی عادت پیدا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، پھر اذیت نمبر 5، اذیت کا ذکر ہے کہ جو اللہ پر اللہ کے رسول کو اذیت دیں گے، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کو اذیت دینا اللہ کو اذیت دینے کے برابر ہے۔ مَن یُطِعِ اللہ فقد اطاع اللہ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے، اللہ کے رسول کو تکلیف دینا اللہ کو تکلیف دینے کے برابر ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیں گے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین، ہاتھوں ہاتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات بتا دی کہ اللہ کے رسول کو بھی تکلیف نہ دو اور مومنوں کو بھی تکلیف دینا حرام ہے۔ یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے آج کے پس منظر میں، آج کے ماحول میں، کہ ہمارے ہاں امت مسلمہ کے اندر جو حال ہے وہ ہے کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے پر، ایک گروپ دوسرے گروپ پر، ایک جماعت دوسری جماعت پر، ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک کے لوگوں پر بڑی آسانی کے ساتھ فتوی بازیاں کر دیتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ دل دکھا دیتے ہیں۔ مومن تو سلامتی کا پیکر ہوتا ہے، امن کا پیامبر ہوتا ہے، اور اللہ نے کہا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، جو مومن بندوں اور مومن بندیوں پر الزام لگائیں گے، اذیت دیں گے، وہ گویا کہ اپنے کندھوں پر ایک بار گناہ کا بوجھ اٹھائیں گے۔ لوگوں کو نہیں یاد ہے، معلوم نہیں ہے، قیامت کے دن ان کو معلوم ہوگا کہ ان کے اوپر ہمالیہ کے پہاڑ کے برابر گناہوں کا بوجھ رکھ دیا گیا ہے۔ لوگ پوچھیں گے کیسے ہے، معلوم ہوگا کہ مومنوں کو اذیت دی گئی، مومنوں کے خلاف جو باتیں بنائی گئیں، بڑی آسانی کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے اگر دشمنی ہو تو اسکور ہم سیٹل کر لیتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ، نام چھپا کر، چہرہ چھپا کر، ہم آسانی کے ساتھ ایک دوسرے کی دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں۔ یہ منافقین کا شیوا تھا، اور خاص کر منافقین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دل میں بھڑاس رکھتے تھے، اسے نکالنے کے لیے اس طرح کے کام کرتے تھے، اور خاص کر مدینے میں مسلمانوں کی ساکھ کو ختم کرنے، مسلمانوں کی ساکھ کو مجروح کرنے، مومنوں کی ساکھ کو مجروح کرنے کے لیے بہت سی باتیں بناتے، افواہیں پھیلاتے، سنسنی خیز خبریں پھیلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول کو بھی تکلیف نہ دو، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بھی جو لوگ تکلیف دیں گے ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے، اور وہ بارے گناہ اپنے پیٹوں کے اوپر اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ اس پر آج بات ختم ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اور بہت سی باتیں ہیں، کل اس پر گفتگو ہوگی، اور اس میں ایک اہم نقطہ جو کل آئے گا انشاءاللہ۔ اور کچھ اور چٹیاں بھی، تو کل پردے کے احکام ہیں، پردے کی باتیں ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ کل تھوڑی بہت گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد بہت اہم آیتیں ہیں جو نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہیں، وہ آیتیں، ان آیتوں کی بھی کل انشاءاللہ تلاوت ہوگی اور اس کی ترجمانی ہوگی۔ خطبہ ثانی کے درمیان جب یہ آیت آئے تو کیا ہم درود بھیج سکتے ہیں، اگر ایک سوال آیا ہے، بہرحال میں سوالوں کو انٹرٹین نہیں کرتا، آپ کو معلوم ہے، سوال اور جواب کا مسئلہ یہاں نہیں ہے، آپ علماء سے پوچھ لیجئے، بہرحال ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہے، بنگلور وغیرہ میں لوگ پڑھتے ہیں، ہے نا، تو دونوں کے لیے گنجائش ہوگی۔ ہمارا تو یہی مسئلہ کہ کبھی بھی ہم فقہی معاملے میں بہت زیادہ گویا کہ حد بندیاں نہیں کرتے کہ یہ کرنا جائز ہے، یہ نہیں کرنا جائز ہے، بعض علماء کے نزدیک جائز ہوگا، اس لیے انہوں نے اپنے متبعین کو سکھا رکھا ہے، اور بنگلور وغیرہ میں مختلف جگہ جب خطبہ ثانی میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو بعض لوگ جو ہیں اللہم صلی اللہ زور سے پڑھتے ہیں، اور بعض یہ بات تو ہے حدیث میں کہ جمعے کے خطبے کے دوران خاموش رہنا چاہیے، اف تک نہیں کہنا چاہیے، اور کوئی چیز آواز نہیں نکالنی چاہیے، اس لیے جو ہے یہ ہدایت یہ بھی ہے کہ درود تو امام پڑھے گا، اور امام جب پڑھے گا تو سب کی طرف سے پڑھ لے گا، اس لیے بھی جو ہے شاید یہاں یہ تصور نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک علمی مسئلہ ہے، پوچھ لیجئے، علماء سے پوچھ لیجئے، آپ کو جس پر اطمینان ہو کریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی رائے کے خلاف جو کرتا ہے وہ جہنمی، یہ نہیں ہو سکتا، سب کے لیے جائز ہے، سب کے لیے گنجائش ہے، علماء سے پوچھ لیجئے۔ انہی باتوں پر میں آج اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين الہ العالمین جو آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں اس میں جو احکام ہمارے لیے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور جو ایسے پہلو ہیں جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی ہے اور جس سے تجھے اذیت ہوتی ہے اے پروردگار ایسے سب عمل سے اجتناب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما پروردگار ہمیں پردے کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں مہمان جب کہیں بن کر جائیں تو قرآن نے جو آداب بتائے ان آداب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما ہمارے عمل سے ہماری حرکت سے ہمارے میزبان کو کوئی تکلیف نہ پہنچ سکے اس بات کی ہمیں توفیق عطا فرما اے پروردگار جب ہمیں کسی کے گھروں کو جانے کا موقع ہو تو اے پروردگار پردے کے آداب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما قلوب اور نیت کو پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما دلوں کی طہارت کا اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما منافقوں سے رویہ اختیار کرنے سے ہمیں ہماری حفاظت فرما اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما اے پروردگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم مرتبہ ہے جو عظیم مقام ہے اسے پہچاننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما اے پروردگار ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتے ہیں ہمارا درود و سلام ان تک پہنچا دے ان کے عظیم احسانات ہم پر ہیں ان کے صدقے طفیل سے ہم کو اسلام ملا اسلام کی دولت ملی اے پروردگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما آپ کی تعلیمات کی طرف راغب ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما آپ کی دعوت کو بلند کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما آپ کی تعریفیں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما آپ کے لیے درود بھیجنے اور دعا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما آپ کی مخالفت سے باز آنے کی ہمیں توفیق عطا فرما آپ کی تعلیمات سے چمٹنے اور وابستہ ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما اے پروردگار تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہماری زندگی میں خیر و برکت پیدا فرما ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما اور آخرت میں ہمیں جنت کی زندگی عطا فرما جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما اس آخری عشرے میں ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے خلاصی نصیب فرما ہماری مغفرت فرما ہمارے لیے ہماری بیویوں ہمارے بچوں کے لیے ہمارے والدین کے لیے ہمارے ملنے جلنے والوں کے لیے سب کے لیے بھلائی کے فیصلے فرما خیر و برکت کے فیصلے فرما دنیا اور آخرت کی بھلائی ہم سب کو نصیب فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين الحمد لله رب العالمين چائے کا وقفہ ہے اس کے بعد انشاءاللہ شہر کی مشہور ہستی واقف ہم سب ہیں محترم یوسف صاحب پٹیل محمد یوسف صاحب کی تقریر ہوگی زندگیاں صحابہ کے موضوع پر زندگیاں صحابہ کی اس موضوع پر پٹیل محمد یوسف صاحب خطاب کریں گے آپ سب لوگ چائے کے وقفے